الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، ابتداءً درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے زیاد روز و سلام کے صفحہ نمبر 9 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا رب تعالی کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ضرور اگر کوئی اسی حدیث پاک کو سمجھنا چاہے تو کیا طریقہ کار ہے کہ قرآن پاک پڑھا، حمد کی، درود پاک پڑھا، مغفرت طلب کی، تو کیا الفاظ کیا ہوں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اور یہ آخری جو جملہ ہے، بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی، اس کا کیا مطلب ہے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دیکھیں، حدیث پاک کی شرح تو جو شارحین حدیث نے کی ہوگی وہ اپنی جگہ پر ہے۔ ایک بات اس حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ ایک عمل منفرد ہوتا ہے کہ جس کی اپنی فضیلت ہوتی ہے، جیسے درود پاک پڑھنا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنا ہے، دعا مانگنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو ان کی اپنی الگ الگ فضیلتیں ہوتی ہیں اور بعض اوقات ان کا مجموعہ یہ اور زیادہ فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یوں دیکھیں کہ جیسے شہد کے اندر شفا ہے، اسی طرح بارش کے پانی کے اندر شفا ہے۔ مہر کے حوالے سے بھی شفا کی گفتگو کی گئی کہ مہر کی رقم کے اندر برکت ہوتی ہے، آب زمزم کے اندر برکت ہوتی ہے۔ تو فتاوی رضویہ میں سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے 23 جلد کے اندر غاد القحط کے اندر آپ نے یہ مفسرین کے حوالے سے لکھا کہ مختلف چیزوں کا مجموعہ، اگر یہ شہد، بارش کا پانی، مہر کی کچھ رقم سے وہ شہد خریدے، اس میں بارش کا پانی ملا ہے، تو یہ مجموعہ مل کے، خیر کا مجموعہ مل کے اس کے لیے اور زیادہ باعث برکت ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مختلف اعمال ہیں، قرآن پاک پڑھنا اپنی جگہ پر فضیلت کا باعث ہے، حمد کرنا اپنی جگہ پر فضیلت کا باعث ہے، درود پاک پڑھنا یہ خود فضیلت کا سبب ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بندے کے لیے نیکی کا، بھلائی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب اتنے سارے کام بندہ کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، پھر درود پاک پڑھے گا، دعا مانگے گا، تو گویا کہ اس نے بھلائیاں بہت ساری اپنی جگہ سے حاصل کر رہی ہیں۔ قرآن کی بھلائی حاصل کی اس نے، ذکر اللہ کی بھلائی حاصل کی، حمد کی بھلائی حاصل کی، درود پاک کی بھلائی اس نے حاصل کی ہے۔
تو یہ حمد کیسے کرے گا؟ میں حمد کرتا ہوں، کوئی حمد، وہ جو اشعار ہوتے ہیں وہ پڑھے گا،
حمد سے مراد اللہ کی تعریف۔
اچھا،
تو جو اچھے سے اچھے الفاظ آتے ہیں اس کو، اسے چاہیے کہ وہ الفاظ استعمال کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ الحمدللہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ حمدا طیبا مبارکا فیہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ اللہم لک الشکر ولک الحمد، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اے اللہ، تمام خوبیاں تیرے لیے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد
جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی،
اب اس کے بعد دعا مانگے، مغفرت طلب کرے جو حدیث پاک میں، تو
جی
یہ بھی ایک ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ایک باقاعدہ دعا کا جو انداز ہے
جی
وہ اپنائے، تو اس حدیث پاک پر عمل کی نیت بھی کر سکتا ہے.
بالکل، اس طرح مشہور ایک روایت نسائی شریف کی یہ ہے کہ کسی شخص کو حضور علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے سنا، تو فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو.
ٹھیک،
تو وہ مانگنے کا حکم دیا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ حمد اور درود شریف کے بعد جو ہے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے.
ٹھیک ہے، تو حضور قرآن مجید کا اس میں تذکرہ ہے پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ ہم اکثر اجمی ہیں جس طرح ہم بھی گفتگو کر رہے ہیں عربی نہیں جانتے، تو ہمارے لیے افضل کیا کہلائے گا، تلاوت کرنا ہمارے لیے بہتر ہے یا قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا زیادہ افضل ہے، یا دونوں ہی ٹھیک ہیں لیکن کسی ایک کو کیا ہے اس میں کیا کہنا، یعنی ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے؟
دیکھیے، پہلے تو میں عرض کر دوں کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو ہر طرح سے ہمارے لیے باعث رحمت ہے، ہمارے ظاہر کے لیے، ہمارے باطن کے لیے. قرآن پاک کے الفاظ، قرآن پاک کے معانی، قرآن پاک کو دیکھنا، قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک کو عزت و احترام کے ساتھ رکھنا، ہر چیز ہمارے لیے قرآن باعث برکت ہے. قرآن کا اصل مقصد، جو قرآن نازل کرنے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اس میں جو حکمت ہے اصل وہ ہے ہدایت، کہ بندہ اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرے. ہدل للناس، ہدل للمتقین، کہ اس قرآن پاک کو نازل اس لیے کیا گیا کہ تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو. تو اصل مقصد قرآن پاک کا ہدایت حاصل کرنا ہے، تو بندہ جب اس میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، اس کی تفسیر پڑھے گا. ترجمہ فقط نہیں، فقط ترجمے کے ذریعے عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، عام عالم بھی نہیں سمجھ سکتا، ایک عام مفتی بھی اس کو نہیں سمجھ سکتا. اس کے لیے جو علوم چاہیے وہ ایک الگ ہی علوم ہوتے ہیں. تو اس لیے جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر کو پڑھنا توجہ کے ساتھ، اور تفسیر بھی ان کی پڑھنا کہ جو معتمد علماء ہیں، جیسے علماء اہل سنت ہیں، اور ہماری آسانی کے لیے مثلاً تفسیر صراط الجنان ہے.
صراط الجنان،
ٹھیک ہے. تو یہ بندہ پڑھے گا تو اس کے اندر جس انداز میں مفہوم بیان کیا ہے مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، بڑے خوبصورت انداز میں جو اصل مقصد اس کا جو میں سمجھ سکا ہوں اور بتایا بھی مجھے، کہ اصل مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے قرآن ہدایت ہم حاصل کریں. کہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ اس میں آیت کو بیان کرنے کے بعد تنبیہ کی جاتی ہے کہ دیکھیں اس قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، کافروں نے اس طرح کیا تو پھر ان کے لیے کیا نتیجہ نکلا. آج مسلمان اپنے حال کے اوپر غور کریں کہ کیا اس آیت کے اوپر وہ عمل کر رہے نہیں کر رہے. تو جب یہ بندہ پڑھے گا تو قرآن پاک کی باتیں اس کے سامنے آتی چلے جائیں گی، اور قرآن پاک کو وہ اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتا چلے جائے گا. یہ قرآن پاک کا اصل مقصد ہے، اور اس سے بندے کو برکت حاصل ہوتی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے. لیکن اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جیسے مثال کے طور پر حفاظ ہوتے ہیں، بڑی خوبی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ درست نہیں ہے،
جملہ ٹھیک نہیں،
جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ طوطے کی طرح قرآن رٹا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حفاظ کی تعریف کی ہے، حملۃ القرآن، جو قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، حفاظ ہیں، ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، فضائل بیان کیے گئے ہیں. قیامت کے دن ایسے حفاظ کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی. تو یہ بات، یہ جملہ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا ہے. اگر رٹا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے. کس کو رٹا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو رٹا ہوا ہے، قرآن پاک کو رٹا ہوا ہے، اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ خوبی ہے. تو حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ جو قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 نیکیاں اس کو دی جاتی ہیں. پھر فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم جو ہے وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم ایک مرتبہ کسی نے پڑھا تو 30 نیکیاں اس کو ملتی ہیں. اور پھر اس پر علماء نے تفصیل الگ کی ہے کہ باوضو پڑھنے کی وجہ سے اس کو مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ عطا فرماتا ہے، پھر کھڑے ہو کے پڑھا تو اور مزید اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. نماز میں پڑھنے پر امام غزالی نے فرمایا کہ 100 100 نیکیاں ایک ایک حرف کے اوپر ملتی ہیں. تو قرآن پاک کو اگر بلا سمجھے بھی کسی نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو بھی اس صورت میں اس کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی نیکی عطا فرمائے گا. یہ احادیث طیبہ موجود ہیں کہ جس میں فقط قرآن پاک پڑھنے والے کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. تو اس لیے اگرچہ کہ اصل مقصود تدبر قرآن ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہے، لیکن قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک فرمایا کہ نماز کے علاوہ نماز کے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے.
افضل ہے دیکھ کر پڑھنا.
اچھا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بندہ جب دیکھے گا تو نظروں کا حصہ قرآن پاک سے بیان کیے گا کہ اپنی نظروں کو بھی قرآن پاک سے حصہ دو. وہ کیسے دیں گے؟ جب ہم قرآن پاک کو دیکھیں گے تو قرآن پاک کو دیکھنا یہ باعث ثواب ہوگا. پھر اس کو آپ نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانا یہ باعث ثواب ہوگا. حضرت اکریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن دارمی کے اندر حدیث پاک ہے کہ قرآن پاک کو چوما کرتے تھے. تو چومنا یہ ایک الگ عبادت ہے, افضل عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو چوما جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندہ اس کی کتاب کو چھو رہا ہے, اس کی کتاب کو احترام کے ساتھ ادب کے ساتھ دیکھ رہا ہے. یہاں تک فتاوی قاضی خان اور کئی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ گھروں کے اندر جو قرآن پاک رکھا جاتا ہے, اگرچہ کہ ہمارے یہاں ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ جیسا ہوتا ہے کہ جہیز کے اندر قرآن پاک آیا اور گھر کے اندر رکھ دیا, اب کبھی کبھی اس کو مٹی ہٹانی ہو تو ہٹا دی اس کے اوپر سے, ورنہ وہ جزدان رکھا ہوا رہتا ہے. ایسا ہونا نہیں چاہیے, اس کو پڑھنا چاہیے, اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن ہونی چاہیے. لیکن اس قرآن پاک کے رکھنے پر بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو عزت و احترام کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس کو رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رکھنے پر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہر طرح سے ہمارے لیے بھلائی رکھی ہوئی ہے. اس کے ذریعے سے جہاں ہماری دنیا سنورتی ہے کہ اس پر عمل کریں تو دنیا کے اندر سرخرو ہوتے چلے جائیں گے, اسی طرح اس کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی سنورتی چلے جائے گی.
ٹھیک ہے, ویڈیو سوال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے.
کوئی شخص کوئی چیز گروی رکھاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟
جی, تو گروی کے حوالے سے غالباً پوچھ رہے ہیں.
جی, گروی رکھوانے کا جو حکم ہے وہ تو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. سفر کے حوالے سے تو سورہ بقرہ کے اندر فریحان مقبودہ فرمایا کہ اگر تم سفر کے اندر ہو, کوئی گواہ وہاں پر موجود نہیں ہے, تو گروی رکھوا دو. فریحان مقبودہ, کوئی چیز رہن رکھوا دو, گروی رکھوا دو جس پر قبضہ کیا ہوا ہو. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنی زرہ جو ہے وہ رہن رکھائی ہوئی تھی, گروی رکھائی ہوئی تھی. تو رہن رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی رہن کا مطلب یہ ہوتا ہے, گروی رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دیا, کوئی چیز دی ہے, اور اس کی ضمانت کے طور پر آپ نے کوئی چیز اس سے ایسی لے لی کہ آپ کا قرض محفوظ ہو جائے کہ اب یہ کھائے گا نہیں. اگر بالفرض یہ نہیں دیتا تو یہ چیز آپ کے پاس بطور گارنٹی موجود ہے, بطور ضمانت موجود ہے. تو یہاں تک تو بات درست ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں اس کے اندر ایک جو غلط طریقہ کار رائج کیا ہوا ہے جس کے ذریعے سے سود بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ کوئی چیز گروی رکھی, مثال کے طور پر مکان بہت کثرت کے ساتھ گروی رکھے جاتے ہیں کہ کسی نے قرض لیا, اب قرض لینے کے اوپر اس کو مکان گروی رکھوا دیتا ہے. تو اس میں اب ہوتا یہ ہے کہ جس نے گروی لیا ہے, جس نے قرض دیا تھا, اس نے دوسرے کا مکان اپنے پاس لے لیا, تو اب یا تو وہ خود اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو کرایہ پر چڑھا دیتا ہے جس سے وہ کرایہ اٹھاتا ہے, نفع اٹھاتا ہے. یہ چیز سود ہے, کیونکہ آپ نے اس کو قرض دیا ہوا ہے اور قرض کے اوپر آپ نفع اٹھا رہے ہیں. اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ کل قرض جر منفعت فہو ربا, کہ جو بھی قرض, ہر قرض جو نفع لے کر آئے وہ سود ہے. تو یہاں پر اس سے نفع اٹھا رہے ہیں, یہ نفع اٹھانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ویسے ہی اگر کوئی بطور ضمانت گارنٹی کے طور پر کسی کی کوئی چیز گروی رکھتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا, اگرچہ کہ گروی رکھنے والا اجازت بھی دے دے تو بھی علماء نے منع فرمایا کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ٹھیک, جزاک اللہ. جی, ایک اور سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں, چلائیے.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شخص کی شادی ہوئی ہوئی ہے اور وہ پہلی بیوی کو طلاق نہیں دیتا اور اس کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتا ہے؟
جی حضور,
دیکھیں قانون تو ہمارے ہاں اس کو ضروری قرار دیتا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بعد ہی دوسری بیوی سے شادی کی جائے اور نہ بغیر اس کی کی جائے, اگرچہ کہ شرعاً اجازت کی حاجت نہیں, لیکن قانون پر عمل کیا جائے, اجازت لے کر کی جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں شریعت مطہرہ ہر چیز کے اندر اعتدال کا حکم دیتی ہے. مرد کو اگر اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے تو اس کو کھلا نہیں چھوڑا ہوا, بلکہ اس کے لیے قید لگائی ہے کہ تم عدل کر سکو. اگر تم عدل کر سکو تو پھر اس صورت میں تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ ایک سے زائد کر سکتے ہو. لیکن اگر انصاف نہیں کر سکتے, عدل نہیں کر سکتے, تو پھر فواحدہ, ایک ہی کی طرف جو ہے ایک ہی پر اکتفا کرو، ایک سے زائد نہ کرو. تو ضروری اس بات میں یہ ہے کہ جب آپ دوسرا نکاح کریں گے تو پھر آپ کو اس کے احکام معلوم ہونے چاہیے کہ کس صورت میں آپ دوسرا تیسرا چوتھا نکاح کر سکتے ہیں، آپ کو کس طریقے سے تمام کے درمیان انصاف کرنا پڑے گا، کس طریقے سے ان کے درمیان تقسیم کاری کرنا پڑے گی، یہ تمام احکام سیکھنا پڑیں گے، ورنہ اس کے اوپر بہت سخت وعیدیں احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگرچہ شریعت مطہرہ نے مرد کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت لے اس بات کی، لیکن امیر اہل سنت بڑی خوبصورت بات اور زمانے کے احوال کے اعتبار سے جو حال ہمارے یہاں چل رہا ہے اس کے اعتبار سے سمجھاتے ہیں کہ چونکہ ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اس چیز کا شعور رکھتی نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کہ مرد کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد بہتانوں کا، تہمتوں کا، غیبتوں کا ایک دروازہ پورا کھل جاتا ہے. اور عمومی طور پر چونکہ ہمیں تو اس چیز کا بکثرت دارالافتاء کے اندر تجربہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام طور پر ایک نہ ایک کی طلاق پر جا کے جو ہے وہ معاملہ ختم ہوتا ہے، بہت خطرناک معاملات ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے جو طریقہ کار بہتر ہے وہ یہی ہے کہ اگر نکاح کرنا ہے تو اگرچہ کس صورت میں کہا یہی جائے گا کہ پھر نہیں کرنا، لیکن کرنا ہے تو اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ سب کو اعتماد میں لیا جائے،
ٹھیک ہے،
اپنے گھر والوں کو بھی اعتماد میں لے، پہلی بیوی اور اس کے گھر والوں کو اعتماد ملے، دوسرے بیوی سے جو نکاح جہاں کر رہا ہے ان کے گھر والوں کو بھی اعتماد ملے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا پہلے سے نکاح ہوا ہوا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں. تو عافیت اسی کے اندر ہے کہ تمام کے تمام معاملات ایسے ہوں کہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر اس کے بعد جو شرعی حدود و قیود ہیں، جو شرائط ہیں، اس کا اہتمام کرنا یہ انتہائی ضروری ہے.
جو شرعی حدود و قیود ہیں، باری کے احکام اور دیگر ہیں، اصل میں عموماً جو دیکھا گیا ہے جو دوسرا نکاح کیا جا رہا ہوتا ہے اکثر یا زیادہ تر جو کہہ لیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب پہلی جو اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، ان سے تعلقات نہیں رکھنے ہوتے ہیں، وہ تنگ آ گئے ہیں، کوئی بھی مسائل ہیں چاہے مرد کی طرف سے یا عورتوں سے، تو اب وہ دوسرا کیا جاتا ہے، تو اس نے تو ویسے ہی تعلقات نہیں رکھتے، اب وہ نہ چھوڑتا ہے نہ اس کے ساتھ دیگر معاملات ہیں، میاں بیوی کے جو حقوق ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے، تو یہ مشورہ دینا کیسا، یعنی ہم کیا کہیں اس میں بہتر طریقہ پہلے کیا ہے؟
مسئلہ تو یہ ہے نا کہ یا تو آپ اس کو رکھیں،
ٹھیک ہے،
اس کے ساتھ تعاون کریں،
جی جی،
اب اس میں دونوں طرف کی چیزیں دیکھ لی جائیں کہ یہ جو اس طرح کی بے رغبتی پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے.
صحیح،
ظاہر ہے کہ پہلا نکاح بھی اس نے کیا ہے،
رضامندی تو
ایک عرصہ ساتھ رہتے رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ کیوں ہوا، تو جو اسباب ہیں دونوں طرف سے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ پہلی بیوی کو چھوڑے نہ اس کو کل معلقہ یعنی لٹکایا ہوا رکھے،
ٹھیک ہے،
تو اس کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بلکہ ایسے کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن جب ایسا شخص آئے گا کہ جس نے یہ نکاح دو کیے ہوئے ہیں لیکن ایک کو بالکل چھوڑ کے رکھا ہوا ہے، تو اس کی ایک جانب بالکل ڈٹکی بھی ہوگی، بہت بری حالت کے اندر وہ قیامت کے دن آئے گا. تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، صلح کی کوشش کریں، اپنا گھر پہلا والا بھی سنواریں، اچھی طریقے سے رہنے کی کوشش کریں، ورنہ اس کو لٹکائیں کسی صورت کے اندر نہیں کہ اس کو تکلیف کے اندر، اذیت کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے اور خود دوسری شادی کر کے آرام کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے. یہ کرنا شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی.
پہلے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا جائے، اگرچہ لینا ضروری نہیں لیکن مشورہ کر لیا جائے،
مشورہ کیا جائے. اور یہ جو صورت حالات بتا رہے ہیں اس میں تو لازمی طور پر دونوں کسی بڑے کے پاس بیٹھ کر، کسی عقل مند جو دین کو سمجھتا ہو اس کے پاس بیٹھ کے اپنے مسائل کو حل کروائیں، تاکہ ان دونوں کے درمیان وہ الفتیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں کہ آگے کے معاملات خراب نہ ہو سکے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائی.
عرض یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایسے پیر کا مرید ہو جو شریعت کا پابند نہ ہو اور وہ اپنا مرشد بدل سکتا ہے یا نہیں بدل سکتا، اس کے متعلق مہربانی فرما کر مجھے وضاحت فرما دیں.
جی
دیکھیں، جو پیری کی شرائط ہیں یعنی پیر کون بن سکتا ہے، اس کو تو علماء نے واضح الفاظ میں لکھ دیا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے سبع سنابل کے حوالے سے اس بات کو ذکر کیا کہ پیر کی چار شرطیں ہیں.
ٹھیک ہے،
نمبر ایک، سنی صحیح العقیدہ ہونا اس کا ضروری ہے. نمبر دو، فاسق مولد نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. نمبر تین، اہل علم میں سے ہو، علم بکثرت رکھتا ہو، اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہو. نمبر چار، اس کا جو سلسلہ بیعت ہے وہ متصل ہو، یعنی اوپر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا سلسلہ بیعت کا جا رہا ہو، یہ ضروری ہے. تو یہ چار شرطیں جس پیر صاحب کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کی بیعت کر لی ہے تو اب بیعت توڑنے سے علماء نے منع فرمایا.
ٹھیک ہے.
بلکہ اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ اپنے دل کو اگر بالفرض اس کے دل کے اندر محبت کم ہو رہی ہے تو دل کو ڈانٹے اور اپنے آپ کو اس پیر کی محبت کی طرف جبرن مائل کریں.
ٹھیک ہے.
اور باتیں وہ سنے وہ انداز لے کر آئے کہ بندہ اپنے پیر سے محبت کرنے لگے تو اس طرح بیعت سے پھرنے کی شرعاً اجازت نہیں.
جبکہ
ہے.
پیر شرائط والا
ہو. اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گناہ کرتا ہے یا جو فسق و فجور کرتا ہے تو اگر اس کے اندر یہ شرائط نہیں پائی جاتی کہ واقعی وہ کھلم کھلا گناہ کرنے والا تو پھر اس صورت میں تو وہ فاسق معلن ہوا.
ٹھیک ہے.
کہ وہ گناہ کر رہا ہے کھلم کھلا کہ جس کی وجہ سے وہ فاسق قرار پا رہا ہے اور فاسق معلن کھلم کھلا گناہ کرنے والا قرار پا رہا ہے تو پھر تو اس کی بیعت رہی نہیں نا. کیونکہ وہ پیر ہی نہ رہا کہ جس کی بیعت کی جاتی ہے تو وہ پیر نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیعت ختم ہو چکی. اب وہ کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہو سکتے ہیں لیکن فقط دل کا کسی اور کی طرف مائل ہو جانا کہ نہیں جی میں ان کی جگہ ان سے بیعت ہو جاؤں یہ طریقہ کار بیعت کے اندر طریقت کے اندر تصوف کے اندر ٹھیک نہیں ہے. اس کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے آپ کو ڈانٹے کہ غلط راہ کی طرف جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ جس پیر صاحب سے اس نے پہلے بیعت کی ہے انہی کی طرف وہ مائل رہے.
ٹھیک. پیر یعنی جو لفظ پیر ہے ہمارے یہاں تو بہت سارے معنی میں اب اس کو بہت سارے لوگوں پر معمول کیا جاتا ہے ورنہ آپ کے جو الفاظوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ایک نیک صالح شخص عالم ہو دیندار ہو جو اللہ کی راہ کی طرف بلائے خود بھی عمل کرے وہ پیر ہوتا ہے.
ظاہر ہے.
نہ کہ جو عاملین آج کل ہمارے یہاں بنے ہوئے ہیں اور وہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں اور وہ پیر ہے. اگرچہ عامل بھی بننا جائز ہوتا ہوگا سارے معاملات.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے ہمارے استاد محترم بڑی مفتی قاسم صاحب دامت برکات ملاڑی بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہی پیر کی شرائط چار شرائطیں پائی گئیں تو وہ اس سے بیعت تو ہوا جا سکتا ہے جائز ہے سلسلہ آپ کا متصل ہو گیا لیکن پیر بنانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ہدایت کو حاصل کرنا راہ کو حاصل کرنا.
ٹھیک ہے.
تو اب آپ ایسے کو اپنا رہنما بنائیں گے کہ جو آپ کے اندر باطنی خرابیاں ہیں ظاہری خرابیاں ہیں اس کو دور کرے. پیر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے کہ میری جو برائیاں ہیں میں جس خرابی کے اندر مبتلا ہوں مجھے اس کو دور کرنے کا موقع ملے مجھے کوئی ایسا رہنما ملے کہ جس کا ہاتھ پکڑ کر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچ سکوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر چل سکوں کہ میرے اندر ایسی کوئی خرابی موجود ہے کہ جس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تو وہ میری اس خرابی کو برائی کو دور کر دے. اصل مقصد یہ ہے بیعت کا کہ ہم اس لیے بیعت ہوتے ہیں جیسے امیر علیہ سنت ہیں
الحمدللہ
کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اہل علم بھی ہیں وہ جب ان کی بارگاہ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ خرابی موجود ہے. ٹھیک ہے کہ یہ ہم بظاہر اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں اور ظاہر کے اعتبار سے ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات باطن کی خرابی پتہ چلتی ہے ان کی گفتگو سے. وہ سیدھا سیدھا بعض اوقات نہیں بولیں گے کہ ہمارے اندر یہ خرابی ہے لیکن جب وہ کسی بات کو سمجھائیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ خرابی تو میرے اندر موجود ہے مجھے اپنی اس خرابی کو دور کرنا ہے. تو یہ چیز بنیاد ہوتی ہے. تو پیر کا مطلب پیر تو پھر پیر کے دن کو بھی بولتے ہیں تو وہ یہاں پر مقصود نہیں ہے. پیر کا مقصد ہے مرشد. مرشد کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی دینے والا ہدایت دینے والا. تو ہم نے ایسے بندے کو ایسی شخصیت کو اپنا پیر صاحب بنانا ہے کہ جو ہمیں ہدایت دیں نہ یہ کہ ہمیں گمراہ کریں.
مشورہ کیا دیں گے اس موقع پر آپ؟
میں نے نام لے لیا امیر علیہ سنت دامت برکات ملاریہ بلکہ علماء نے تو واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جو شخص کسی پیر صاحب کا مرید ہے تو اسے چاہیے کہ اہل زمانہ کے اندر تمام اولیاء کے اوپر اس کو فضیلت دے.
ٹھیک.
یعنی وہ اعتقاد رکھے کہ میرا پیر ہی
سب سے افضل ہے
تمام یعنی زمانے میں جو لوگ موجود ہیں ان میں افضل ہے.
ٹھیک ہے. میں نے سب سے بہتر شخص کو اپنا رہنما چنا ہے تو امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ نہ خود بعمل ہیں الحمدللہ آپ کی جو صحبت میں آتے ہیں آپ سے جو بیعت ہوتے ہیں آپ کے حلقے میں جو آتے ہیں الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی بعمل ہو جاتے ہیں نیک ہو جاتے ہیں کچھ میسیجز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وائٹ کلر کے علاوہ سفید رنگ کے علاوہ بھی کوئی کفن دیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ سفید رنگ کو بہترین قرار دیا اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اپنے مردوں کو اسی کے اندر کفن دو.
ٹھیک ہے.
تو طریقہ کار یہ ہے کہ سفید کپڑوں کے سفید جو رنگ ہوتا ہے اسی کے اندر کفن دیا جائے. اب دوسرے رنگ میں دے دیا تو جائز تو ہے
جائز ہے
حرج نہیں ہے لیکن کئی مقام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں تنفیر کی صورت بھی بنے گی.
سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کو.
جیسے بعض مقام پہ ہوتے ہیں چادریں وغیرہ اوپر ڈال دیتے ہیں دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن اب کوئی گرین کلر کا کفن کسی کو دے دے تو جائز تو ہے لیکن ایک تو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ سفید ہی دے
دو،
پھر اس کے علاوہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات. اب جیسے احرام ہے،
ٹھیک ہے،
احرام میں کوئی قید نہیں کہ سفید رنگ کا ہو، لیکن اب سفید رنگ کی جگہ کوئی لال کلر کا، بلو کلر کا یا گرین کلر کا احرام پہنے تو پہننا اس کو جائے گی،
ایک بھی نہیں
آئے گی کیا کیا ہوا
ملے نہیں.
تو اس لیے علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ خروج عن العادت یہ مکروہ ہے،
ان لوگوں کی عادت سے
نہیں نکلنا چاہیے. اس طرح جس طریقے سے وہ چل لیں بندے کو ویسے ہی چلنا چاہیے. اب مثال کے طور پر کفن ہے، اب کفن میں بہتر یہ ہے کہ بندہ جو اچھا کپڑا پہنا کرتا تھا، جیسے جمعے کے دن مرد پہنتا تھا یا عیدین میں پہنتا تھا کپڑا، اس کپڑے کے اندر اس کو کفن دیا جائے، ایسے کپڑے میں. عورت جو کپڑے پہن کر اپنے میکے جاتی تھی، ایسے کپڑے کے اندر
کوالٹی بتا رہے ہیں
تو اس میں دیا جائے. لیکن اب ہم اس کوالٹی کا کپڑا اگر دیں گے تو بھی اس پر لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کیا کر دیا. مثال کاٹن کو پہننا پسند کرتا ہے یا کوئی اچھی والی واشنگ ویئر پہنتا ہے، اب اس کو اس کپڑے کے اندر آپ دیں گے تو تنفیر ہوگی.
سمجھ نہیں آئے گا.
تو لٹھے کے کپڑے میں دیا جاتا ہے، تو اس لیے اچھا والا لٹھا لے کے اسی کے اندر اس کو کفن دے دیا جائے. تو اس طرح چونکہ کفن سفید کفن ہی کا حکم دیا گیا ہے، تو سفید رنگ کے کفن میں ہی دفنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو بات ختم ہو گئی. دوسرا کلر جائز ہے لیکن اس سے بچنا
چاہیے. ایک سوال اور جامعۃ المدینہ کے طالب علم نے پوچھا ہے، یہ لوزرا کے جامعہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. کوئی شخص یہ کہے کہ تو نے آسمان کو سر پر اٹھا لیا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ کہنا ٹھیک ہے؟
یہ تو محاورہ ہے، کوئی چیختا ہے چلاتا ہے
کہ شاید اعتبار سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے.
جھوٹ یہ تو سمجھ یہ ہوتا ہے نا کہ چیخ چیخ کر اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، بول بول کے اس نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، تو اس محاورے میں کوئی حرج نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے.
میرا یہ سوال ہے کہ زرعِ بیانہ کے شرعی احکام کیا ہیں؟
جی، یعنی بیانہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے، جیسے مثال خاص طور پہ پراپرٹی وغیرہ جب خریدی جاتی ہے تو بیانے کی رقم پہلے سے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو
بیانہ ہی
ہمارے یہاں پہ عام طور پہ بولا جاتا ہے.
ٹوکن منی بھی ایک لفظ شاید اسی کے لیے بولا جاتا ہے،
تو وہ پہلے سے لے لیتے ہیں. تو ویسے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن ہمارے یہاں پر اس میں ایک خرابی ہوتی ہے جو عام طور پر رائج ہے ہمارے یہاں، کہ مثال کے طور پہ پہلے آپ نے بیانہ دے دیا 1,00,000 روپیہ 2,00,000 روپیہ، آپ نے فلاں سے یہ چیز خرید لی، مکان خرید لیا کہ بھائی یہ میں آپ سے خرید رہا ہوں اور اس کا ٹوکن یا اس کی یہ بیانہ آپ لے لیجیے. اب اگر آپ وقت مقررہ تک اس کو رقم ادا نہیں کرتے تو یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ کا یہ بیانہ وہ ضبط کر لے گا، یہ ناجائز و حرام ہے.
وہ پورا کر لے گا یا کچھ کاٹ لے گا، جو بھی طریقہ
ہے، دونوں کی اجازت نہیں ہے.
اچھا،
ناجائز ہے. اسی طرح دوسری طرف سے شرط یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر وہ مکان وقت پر نہیں دے پایا، جگہ وقت پر نہیں دے پایا، تو پھر وہ جو بیانہ اس نے لیا اس کا وہ دگنا کر کے دے گا.
یہ بھی ہوتا ہے،
یہ بھی ناجائز و حرام ہے. تو اس چیز کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے. باقی یہ کہ رقم پہلے سے تھوڑی بہت دی جا سکتی ہے، آدھی دی جا سکتی ہے، پونی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں.
جی، ایک اور کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ نوکری کرتے ہیں، اونر سے بغیر اجازت ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہاں سے فرض پڑھ کے آنے کی ہمیں اجازت ہے یا ہم مکمل نماز پڑھیں؟ اگر ہم مکمل نماز پڑھ کے آتے ہیں تو آنر کی ناراضگی، تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ کیا مطلب کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، خالی فرض پڑھ کے آ جائیں یا پوری مکمل نماز پڑھیں؟
دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آنر سے بغیر اجازت کیوں جا رہے ہیں، آنر کو بتا دیں. اور پھر دوسری ناراضی کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرض پڑھنے سے منع نہیں کر رہا، تو اس کو بتا دیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں، فرض پڑھیں، اس کے ساتھ سنت موقعہ پڑھیں. سنت موقعہ کے بعد اگر اس کی طرف سے، سیٹ کی طرف سے اجازت ہے تو نفل پڑھیں، ورنہ نفل پڑھے بغیر آپ واپس آ جائیں. تو مکمل نماز سے مرادی کہ نفل اگر چھوڑتے ہیں تو حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ اجارے پر ہیں تو اس کی اجازت سے تو پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے. لیکن فرض، واجب اور سنت موقعہ یہ پڑھنا ضروری ہے. عشاء میں موجود ہے مثال کے طور پر، تو عشاء کے بعد کی جو سنتیں، دو سنتیں ہیں، وتر ہے. وتر تو چلیں بعد میں بھی گھر جا کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ایسا ٹائم ہے کہ بعد میں نہیں پڑھی جا سکیں گے تو پڑھنا یہ ضروری ہوگا. اس کو پڑھ کر ہی یہ نوکری پر آئیں گے. تو پوری نماز سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سنت موقعہ، فرض اور واجب کو ادا کرنا ہے، باقی نوافل آپ اس کی اجازت سے پڑھ سکتے ہیں، بغیر اس کی اجازت کے نہیں پڑھیں گے.
اچھا، یہ جب کہہ رہے ہیں ناراض ہوتا ہے، ایک مسلمان کہاں نماز ناراض ہوگا؟ کیونکہ شخص ایسا ہے بھی تو معاہدے میں ہی شروع میں یہ مینشن کیا جائے کہ بھائی نماز کے وقت نماز پڑھنے جاؤں گا. اگر کوئی ایسا شخص ہے وہ کہے بھی نماز کی اجازت نہیں ہوگی اور یہ چھپ چھپ کے اس کا جانا پڑتا ہے، تو ایسا نوکری کر
دیکھیں. یہ تو اجازت نہیں، درستی نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے.
آدھر فرماتے ہیں کہ خلاف ما انزل اللہ, یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا, جو نازل فرمایا, اس کے برخلاف کی نوکری کرنا جائز نہیں ہے. شرط لگا دی کہ بھئی آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایسی نوکری
بولے نہیں پڑھ لینا, ابھی کام کا وقت ہے,
جماعت واجب ہوتی ہے تو پھر جانا ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو یہ سے ہوتے ہیں افراد کہ وہ نماز پڑھنے سے جانے سے منع کرتے ہیں کہ رزق حلال بھی عبادت ہے, رزق حلال کماؤ, تو یہ کوئی بات نہیں ہے. نماز پڑھنا یہ ضروری ہے. اسی طرح بعض ہوتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لینا, جماعت چھوڑوا دیتے ہیں, تو جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. جماعت واجب ہوتی ہے تو آپ کو جماعت
عموماً عشاء کی نماز. اب جس طرح عشاء مثال کے طور پہ 8:30 ہو رہی ہے اور 9 بجے دکان بند ہونی ہے, تو اب وہ نہیں جانے دے گا, وہ روکے گا ابھی ایک دفعہ ہی جانا جب بند ہو جائے گی. یہ کئی جگہ ایسا دیکھا گیا.
اگر اس کے اوپر جماعت واجب ہے سنی صحیح العقیدہ,
بلکہ وہ خود بھی جائے نا, روکے گا کیا, وہ خود بھی جائے اس کو ساتھ لے کے جائے. یہ ایڈجسٹمنٹ کی جا سکتی ہے کہ مساجد ایک سے زائد ہیں اور وہاں ٹائمنگ کا فرق ہے تو وہ چلا جائے.
قریب قریب ہیں ساری کی ساری, سب کے ہاں سب کی جماعتیں واجب بنتی ہیں.
ٹھیک ہے. پڑھنے والے ہیں وہ اپنا بورڈ لگا کر چلے جاتے ہیں, وقفہ برائے نماز اگر ذہن ہو تو
بالکل
سب کچھ ہو جاتا ہے. اور جو گاہک آپ کا انشاءاللہ آپ کے پاس ہی آئے گا, وہ کہیں نہیں جائے گا. جی ایک اور کال چلائیے.
مسئلہ یہ ہے کہ میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, وہاں پر ہر سال حج پہ بھیجتی ہے کمپنی, وہ میں حج کے پیسے جو کمپنی دے گی اسے میں حج بدل والدے والد صاحب کے نام سے حج کر سکتا ہوں؟
دیکھیں ویسے بھی حج بدل جو ہوتا ہے اس کی جو شرائط ہیں اس میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ حج بدل اس کی طرف سے ہوگا کہ جس پر حج فرض تھا اور وہ حج کر نہ سکا اور اب کرنے پر قادر نہیں ہے, اس کا انتقال ہو چکا ہے, اس نے وصیت وغیرہ کی ہوئی ہے یا وصیت نہیں کی, فرض اس کی طرف سے ادا کرنا ہو, تو اس صورت میں حج بدل ہوتا ہے. اور حج بدل میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے پیسہ ہوتا ہے جو حج کروا رہا ہے, اکثر پیسہ اس کی طرف سے ہوگا. تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کمپنی پیسے دے رہی ہے تو وہ حج بدل کے لیے نہیں دے رہی, وہ آپ کے لیے دے رہی ہے, تو اس کے ذریعے سے آپ اپنا فرض حج ادا کریں گے.
کمپنی سے مالک ہے اس سے بات ممکن ہے, اجازت نہیں ہوگی,
نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو اس کی طرف سے پیسہ ہونا ضروری ہے.
اچھا اسی کا پیسہ ہونا,
اس کے وراثت میں
تھرڈ پرسن نہیں دے سکتا,
اس طرح نہیں ہوگا, یا اس کے ورثہ دیں گے.
یہ کہ سال ثواب کر دیا جائے
جی. دوسری بات یہ کہ یہ پوری کنڈیشن تو واضح کی نہیں ہے کہ والدین پر حج فرض تھا یا نہیں تھا,
یہ بھی معلوم نہیں ہوتا, تو اس کو حج بدل کا نام دے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.